أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا صلوات آج کی مجلس ہمارے نو مجالس کے سلسلے کی ساتویں مجلس ہے. سلسلے کا عنوان امامت ہے اور جو آیت میں نے انتخاب کی وہ سورہ نساء چوتھے سورے کی 59ویں 59th آیت ہے. معروف آیت ہے جس کی تلاوت کا شرف میں نے ابھی حاصل کیا. میں بالکل مختصر سا خلاصہ گزشتہ چھ مجالس کا پانچ منٹ کے اندر. ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ اور رسول کے علاوہ کسی اور کی بھی اطاعت اللہ واجب کر رہا ہے اسی ذیل میں, اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اب بحث اس بات کی ہے کہ رسول کے بعد بھی ہدایت کو جاری رکھنا ہے. رسول کے ساتھ ساتھ ہدایت اگر ختم ہو جائے گی تو ممکن ہی نہیں ہے کہ رسول کا دین تا قیامت باقی رہے گا. تو سلسلہ ایسا ہونا چاہیے کہ بقائے دین کے لیے, بقائے اصول کے لیے, بقائے شریعت کے لیے ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جائے کہ جو رسول کے بعد سلسلے کو آگے بڑھاتا رہے. اس کی دلیل ہم کو فراہم کرنی اس طریقے سے پڑتی ہے کہ اللہ کا حکم ظالمین تک نہیں پہنچتا, جس طریقے سے 124ویں سورہ بقرہ کی آئے جناب ابراہیم کو امام بناتے وقت بتلایا گیا کہ میرا پوز ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا. جب اطاعت اللہ کروا رہا ہے کسی کی تو یقیناً وہ ظلم سے خالی رہنا چاہیے, اس لیے کہ رسول اور اللہ دونوں ظلم سے خالی ہیں اور اس بات کے اوپر دلیل قرآن سے بالکل واضح طور پر فراہم ہے. تو اولی الامر میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ وہ ظلم سے عاری اور پاک رہنا چاہیے. اس کے لیے ہم نے دو آیتوں کا استفادہ کرتے ہوئے یہ بتلایا. پہلی آیت آیت اتھیر انما یرید اللہ لیذھبک عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ یہ پاکیزگی اہل بیت فقط اور فقط برائے فضیلت بیان نہیں ہو رہی ہے, کہ وہی چیز قرآن میں فقط برائے فضیلت نہیں ہوتی بلکہ جہاں جہاں پر فضیلت بیان کی جا رہی چاہے وہ اللہ کی صفات سے ہو یا رسول کی صفات سے ہو, وہ ہمیشہ ہمیشہ ہدایت اور اطاعت کی طرف لے جائے گی. جس کی اچھائی کو آپ نے قبول کر لیا وہ اچھائی برائے اچھائی نہیں ہے قبول کرنے کے لیے بلکہ وہ اچھائی کو سمجھانے کے بعد. تو یہاں پر جو تطہیر کی بات ہو رہی ہے اور اس میں پنجتن شامل ہیں اور یہ سب چیزیں موجود ہیں برادران اہل سنت کی کتب میں, تو یہ پانچ ہی تھے. ام سلمہ نے بھی کہا کہ کیا میں وہ چادر میں داخل ہو سکتی ہوں کسا میں, تو کہا کہ نہیں تم خیر پر ہو لیکن اس کا حصہ نہیں ہو. یہ پوری اہل سنت کی کتابوں سے ہم کو مل جاتا ہے, ثابت ہے. تو ان کی پاکیزگی ان کو رسول سے جوڑ لئیے کیونکہ چادر کے نیچے کتا کے نیچے رسول بھی تھے, فاطمہ بھی تھی, فاطمہ کے شوہر بھی تھے, فاطمہ کے دو بیٹے بھی تھے. سلوات بھیجے پر محمد والے محمد. اس کے بعد ہم نے آئے مودت کا سہارا لیا کہ جہاں پر اجر نہیں مانگا جا رہا ہے مختلف آیتوں میں, انبیاء کا دستور بھی یہی تھا کہ اجر نہیں مانگتے تھے رسالت کے لیے کیونکہ یہ قربتاً اللہ کیا کرتے تھے. تو اب جب رسول سے کہا جا رہا ہے کہ کہو اے رسول کہ میں نہیں چاہتا اپنی محنت اور کوششوں کے لیے کوئی چیز دین پہنچانے کے لیے کوئی اجر سوائے اس کے کہ تم مجھے آل کی محبت, میرے قربا کی مودت کرو, شدت کی محبت کرو, ان کے لیے سیکریفائس کرو. مودت میں ایک عنصر ایلیمنٹ سیکریفائس کا بھی ہوتا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ جب اللہ کہتا ہے کہ مودت شوہر اور بیوی کے درمیان رکھا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے ایک دوسرے کے لیے کچھ سیکریفائز کرے گا، جہاں پر سیکریفائز بالکل نہیں ہوتا ایک دوسرے کی طرف سے ریلیشن شپ خراب ہو جاتی ہے، تو مودت میں ایک سینس آف سیکریفائز ہے، محبت میں بھی اطاعت کا عنصر ہے، ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی، اس بات کو میں نے کہہ چکا پہلے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ آیت مکمل ہوتی ہے کچھ لوگوں نے اس پر اشکال کیا کہ آپ نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور پھر توبہ کیا، اور اس کے بعد والی آیت میں یہ اللہ پر رسول کا جھوٹ باندھنے کی تہمت کا ذکر اور اس کے بعد ان کے توبہ کا ذکر موجود ہے، کیونکہ قبائل عرب میں یہ امید تھی خصوصاً ان کے طاقتور لوگوں کو کہ اب یہ رسول اگر ختم ہو جائے گا تو پھر ہم بیک ٹو نارمل ہو جائیں گے اور ہماری عادتیں، ہماری روشیں، ہمارے طریقے، رسول نے سود کو حرام کر دیا، ان کی بڑی درآمد سود سے ہوتی تھی، شراب کو حرام کر دیا، ان کی بڑی درآمد شراب سے ہوتی تھی، زنا کو حرام کر دیا، ان کی آمدنی زنا سے ہوا کرتی تھی۔ آج کے دور میں جس طریقے سے بڑے لوگ، طاقتور لوگ کماتے ہیں، سود آج بھی دنیا کا سب سے زیادہ انکم جنریٹ کرنے والا سورس ہے، ملکوں کی تمام ایکسپورٹ کی ارننگ فورن ایکسچینج فقط سود کو بھرنے کے لیے چلی جا رہی ہیں جو ان ممالک نے لیا ہے ورلڈ بینک سے اور دوسرے بینک سے، تو سود اتنی بڑی چیز۔ تو اب یہ جب سب ختم ہو گیا، اچھا برابر اور برابری اور انصاف، اور اس پر سے یہ آیت کہ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ، تم میں سے سب سے زیادہ عزت دار خدا کے نزدیک وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ اللہ کا لحاظ پاس رکھتا ہے اور اللہ کی بات سنتا ہے، تو اب تو کچھ بھی نہیں رہا۔ اس پر سے عربوں کو یہ کہا گیا ہے کہ روایت میں رسول سے ملتا ہے نہ عرب کو عجم پہ نہ عجم کو عرب پہ کوئی فوقیت ہے مگر یہ کہ تقوی کے ذریعے سے، تو وہ ذاتی جو ان کا غرور تھا کہ تم بڑے ہو دوسروں سے، وہ بھی ختم کر دیا گیا۔ تعصب جو ہے عربوں کی پہچان تھی، وہ تعصب کو ختم کر دیا گیا، سب کو بھائی بنا دیا گیا، مومنوں کو اخوہ بنا دیا گیا، غریبوں کا خاص لحاظ رکھا گیا، آیتوں پہ آیت، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، کمزوروں کے لیے، سب کے لیے آیتیں آتی گئیں۔ یہ پورا دنیا ہی بدل گئی تھی، تو منتظر تھے کہ اب یہ دنیا پھر پلٹ کے بیک ٹو نارمل ہو جائے گی، امید ختم ہوتی نظر آ گئی، کیونکہ سلسلہ رسول کے بعد گارنٹی ہوتا نظر آیا تطہیر کے ذریعے اور مودت کے ذریعے سے۔ اس کے بعد کی جو آیت جو آخری دو مجلس میں جس سے مدد لی گئی ہے وہ آیہ بلغ تھی، سورہ مائدہ کی 67 آیت، وہ اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے رسول یحیی اور رسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اور اے رسول اگر تم نے یہ پیام نہیں پہنچایا تو ایسے ہے جیسے کہ تم نے رسالت کا کام انجام ہی نہیں دیا ہو، اللہ تمہیں لوگوں سے بچا لے گا اور اللہ کافرین کو ہدایت نہیں دیتا، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ کیا آیت ختم ہونی جاتی ہے اس طریقے سے، بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ کوئی ایسی اہم بات ہے کہ جس کو بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ اس حد تک اہم ہے کہ اگر وہ رسول نے نہ بیان کی ہو تو اس کی بات آگے نہیں پہنچ سکتی، تو یہ بات کو بتلایا گیا۔ جیسے ہی یہ بات آئی تو آیت کے بعد یہ روایت کا آنا، انی تارکم فیکم مستقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ آنا اور یہ تواتر کے ساتھ تمام کتابوں میں شیعوں کے اور اہل سنت کے نقل ہونا اور آج تک موجود رہنا کہ میرے بعد دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت، میری فیملی، اور اگر تم ان دونوں سے جڑ جاؤ گے تو کبھی میرے بعد گمراہ نہ ہوگے، اور یہ لوگ آپس میں جدا نہیں ہوں گے مگر یہ کہ مجھ سے ملاقات کر لیں گے حوض پر، حوض کوثر پر۔ یہ پوری گارنٹی جب ہو گئی تو پھر وہ آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور یہ آیت کے پہلے والا جو سینٹنس ہے کہ اب تو کافرین مایوس ہو چکے ہیں تمہارے دین کے بارے میں، ان سے نہ ڈرنا مجھ سے ڈرنا، تو ماحول خوف کا تھا رسول کے لیے بھی اور عام عوام کے لیے بھی۔ رسول کو بچانے کی بات اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں سے بچائیں گے اس کام کو انجام دینے کے بعد، اور ہم کافرین کی ہدایت نہیں کرتے. اور یہاں پر لوگوں سے خود کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کی آیت کے پہلے والے، وہی آیت ہے تیسری آیت سورہ مائدہ کی، اور یہاں کے اوپر بتا رہا ہے کہ خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب دین ختم ہو چکا. دین کو ختم کرنے کی جب بات آ گئی تو دین کی ہدایت، اللہ کی نعمت کا مکمل ہونا ہدایت کے عنوان سے آیت میں موجود ہے. یہاں تک یہ گفتگو پہنچی تھی صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. کچھ بیچ میں توضیحات دینے کی طرف سے کچھ وقت بڑھ گیا، وہ توضیحات تھیں جو گزشتہ مجالس میں نہیں دی گئی تھیں. آج کی مجلس وہیں سے شروع ہو رہی ہے، ان دو آیتوں کو جس طریقے سے مانا کرنا ہے، جس پرفیکشن سے مانا کرنا ہے، وہ اگر نہیں کیا جائے گا کہ کب دین تمام ہوا. ایک دین تمام تبھی ہوگا کہ دین کے پیام میں، دین کی گفتگو میں، دین کی کتاب میں جو تبیان لکل شے، ہر چیز کا کھلا اور واضح بیان ہے، رسول کے بعد کی کیفیت پوری بیان نہ کر دی جائے. جب تک تمام نہیں ہوگا. دنیا کے کوئی کانسٹیٹیوشن میں ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک پرائم منسٹر مر جائے تو اس کے بعد کون پرائم منسٹر بنے گا، پروسیس. اس کے یا پریسیڈنٹ مر جائے تو اس کے بعد کون بنے گا، پروسیس. کچھ جگہوں پر یہ رہتا ہے کہ وائس پریسیڈنٹ پریسیڈنٹ کی جگہ پر رہے گا اور آخری تک، جیسے امریکہ میں ہے، اس کی مدت ختم ہونے تک رہے گا، الیکشن بیچ میں نہیں کرایا جائے گا پریسیڈنٹ کا، جس طریقے سے نکسن کے ہٹانے کے بعد فورڈ نے مکمل کی تھی مدت امریکہ میں. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. اگر پریسیڈنٹ مر جاتا ہے تو وائس پریسیڈنٹ اس کا پوسٹ لے لیتا ہے جب تک کہ پھر سے الیکشن کرا دیے نہ گئے ہوں، جیسا کہ ذاکر حسین کے ساتھ اور فخر الدین علی احمد کے انتقال جب وہ پریسیڈنٹ تھے ہوا تھا، تب کروایا گیا. ہر جگہ کا اپنا اپنا ایک دستور، لیکن سلسلے کو کنٹینیو کرنا، کوئی اگر مر جائے تو اس کے بعد کس کو بلایا جائے گا، کیسا رکھا جائے گا، کن طریقوں سے اس کو قبول کیا جائے گا، کس طریقے سے اس کو عہد دلایا جائے گا، یہ ہر سوسائٹی میں، ہر کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے. کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں کہتا میں کامل ہو گیا، کوئی کانسٹیٹیوشن کے بارے میں کوئی اس کانسٹیٹیوشن کو بھیجنے والا نہیں کہتا وہ اتمم تو علیکم من نعمتی. یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے، اور ایسا ہے کہ جس کے اندر نہ کوئی چیز داخل کر دی جا سکے گی، نہ کوئی چیز نکالی جا سکے گی. کانسٹیٹیوشن امینڈ ہوتے ہیں، امینڈ ہوتے ہیں، چینجز آتی جاتے ہیں. سو سے امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن میں، جتنا پرانا ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن اتنے امینڈمنٹ آپ کو زیادہ ملیں گے. امریکن کانسٹیٹیوشن میں بہت زیادہ امینڈمنٹس ہوئے ہیں، انڈین کانسٹیٹیوشن میں بہت زیادہ امینڈمنٹس ہوئے ہیں. تو یہ امینڈمنٹ کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا ہی جاتا ہے. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں امینڈمنٹ بھی نہیں کر سکتے آپ، نہ کوئی لفظ اضافہ کر سکتے ہیں، نہ کوئی لفظ نکال سکتے ہیں. جب آپ کوئی لفظ اضافہ نہیں کر سکتے اور کوئی لفظ نکال نہیں سکتے تو اتمام اسی کتاب میں ہونا چاہیے. توجہ کا محتاج ہوں، اتمام اسی کتاب میں ہو جانا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ واضح طور پر سسٹم بیان کر دیا گیا ہے کہ رسول کے بعد کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اور تا قیامت. انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، اور بے شک یہ دو کتاب اور اللہ کی کتاب اور آل رسول، ان میں کوئی بھی اختراق نہیں ہوگا، الگ ہونے کا پروسیس نہیں عمل میں آئے گا. مگر یہ، اب آپ اس سے بتلا دیجئے، اگر ان کی اطاعت نہ قبول کی جائے اور کسی اور کی قبول کر لی جائے تو پاکیزگی کہاں باقی رہے گی، اور کس حد تک وہ لوگ قرآن کے مطابق عمل کریں گے یا قرآن کے مخالف عمل کریں گے. یہ باتیں بار بار اللہ نے بیان کی ہیں. الذین یستمعون القول ویتبعون الاحسن، وہ لوگ جو ہر قول کو، قرآن کی بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کا سب سے صحیح روش اور طریقے کو اپنا لیتے ہیں. کوئی آیت کے دو انٹرپریٹیشن ہو سکتے ہیں، تین انٹرپریٹیشن ہو سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو بیسٹ انٹرپریٹیشن کو اپلائی کریں گے. الذین یستمعون القول ویتبعون احسنا، انہی کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ ان کو، اللہ ہدایت کرے گا، آگے بڑھتی اللہ ان کو ہدایت کرتا ہے، اور یہی ہیں جو عقل رکھنے والے ہیں، اولی الالباب ہیں، انٹلیکٹ رکھنے والے ہیں. قرآن نے ایسا ایسا کر کے چھوڑ نہیں دیا چیز کو، قرآن نے اسپیسیفک بات کی ہے، اسپیسیفک بات کی ہے، آگے بڑھتے جاتی ہے تو آپ کوئی اور انٹرپریٹیشن اس سے زیادہ پرفیکٹ جو اہل بیت کے بارے میں اور اس روایت سے جوڑنے والا سخلہن والی بتلا دیجئے، اگر ہے تو قبول ہم بھی کریں گے آپ بھی کیجئے، نہیں ہے تو اس آیت کے ذیل میں آپ کو بھی قبول کرنا ہے اور ہم کو بھی قبول کرنا ہے. کس حد تک برادران اہل سنت نے قبول کیا ہے وہ ایک بڑا سوال، اور اس سے بڑا سوال کتنا ہم نے قبول کیا ہے. زبان سے مان لینے کو ماننا نہیں ہے، یہاں پہ حکم سننا ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم کی بات ہو رہی ہے، یہاں فضائل بیان کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. پھر کہہ رہا ہوں، فضائل پہ جو رک جاتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے، جو فضائل کو لے کے ہدایت میں کنورٹ کرتا ہے، ہدایت کو لے کے اتباع میں کنورٹ کرتا ہے، اطاعت میں کرتا ہے، اولئک ہم اولی الالباب، وہ لوگ ہوتے ہیں جو اولی الالباب ہیں. ایک جگہ پر خلقت سماوات اور عرض کو دیکھ کر قیامت تک پہنچ گیا، اس کو اولی الالباب کہا اللہ نے، اس کے بعد قرآن کا صحیح انٹرپریٹیشن فالو کرا، اس کو اللہ نے کہا اس کو میں ہدایت دیتا ہوں، اور یہی اولی الالباب میں سے ہے. یہ انسان کی عقلی کوششوں کاوشوں کا نتیجہ ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ کہتا ہے قرآن میں وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اب جب اپنی عقل اور انٹلیکٹ سے صاف دلی کے ساتھ اگر جو کام میں نہیں آتا، کام نہیں لیتا، وہ لوگ ہی وہ ہیں کہ جس پر شرک کی نجاست اللہ ڈال دیتا ہے. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، وہی رِجْس جس سے اہل بیت کو پاک کیا ہے، جوڑ دیکھیے گا، وہاں کہتا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ، تطہیرہ والی آیت میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرہ، یہ رجس سے کسی شائب شرک سے کہ اللہ کے علاوہ تمہارے ذہن میں کوئی چیز عبادت کی حالت میں یا عمل کی حالت میں یا ہدایت قبول کرنے کی حالت میں یا ہدایت دینے کی حالت میں یا اطاعت کرنے کی حالت میں یا اطاعت کروانے کی حالت میں تمہارے پاس نہیں آ سکتی. اور یہاں کیا کہہ رہا ہے، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور رچ ڈال دیا جاتا ہے کہ ان لوگوں پر کے جو عقل سے کام نہیں لیتے. اور جو عقل سے کام لیتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں، یتبعون احسنہ، بہترین معنی لیتے ہیں ہر آیت کا، اس کو گھما پھرا کے نہیں لیتے. تو ہم نے بھی ایک بہت بڑی غلطی کی، ہم نے اطاعت کے مرحلے کو ختم کر دیا. کسی نے سجدے سرے سے نہ مانا، کسی نے مان کر قبول کیا اور عمل نہیں کیا، تو دونوں کی حالت وہی ہو گئی. کیفا یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، قرآن کی اور ایک آیت، کیسے اللہ ہدایت کرے گا کسی قوم کو جو کفر کرتی ہے ایمان لانے کے بعد، کیونکہ آئے بلغ میں اللہ نے کہا ہے کہ رسول تم یہ پہنچا دینا، اگر نہیں پہنچائے تو یہ تم نے رسالت کا کام نہیں کیا، اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا، اور اللہ تو کافرین کی ہدایت نہیں کرتا. اب کافرین کون ہو گئے؟ میں نے کل کہا تھا کہ جو حج کے حکم کو بھی نہ مانے اس کو بھی کفر کا اطلاق ہوتا ہے اگرچہ مسلمان ہے. یہاں پر بھی جو لوگ کافرین کہہ رہے تھے وہاں پر اس مجمع میں کوئی کفار تھے ہی نہیں، لاکھ کے لگ بھگ کا کچھ کم کچھ زیادہ نقل کیا جاتا ہے، 90,000 سے 1,20,000 تک، اس میں کوئی کافر ظاہری نہیں تھا، پورے حد سے آ رہے تھے، مومنین تھے، اور رسول کو کسی کافر سے ڈر ہی نہیں تھا، پورے جزیرت العرب پر اسلام چھا چکا تھا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کیسے ہدایت کرے گا اللہ، کیفا یہد اللہ قوم کفر بعد ایمانہم، جبکہ یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ بے شک وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، یہ گواہی دیتے ہیں کہ رسول حق ہے اور ان کو روشن دلیلوں کے ساتھ اپنا دین پیش کیا ہے. اب یہ ہونے کے بعد اللہ کیسے ہدایت کر پائے گا؟ پلٹ گئے ہیں، مانتے ہوئے پلٹ گئے ہیں، تو مانتے ہوئے پلٹنا پاسبل ہے یا نہیں ہے؟ مانتے ہوئے پلٹنا پاسبل ہے یا نہیں ہے. اسی بنیاد پر وہ حدیث ملتی ہے جس کے بارے میں مولا کے بارے میں رسول فرما رہے ہیں، اے علی تم سے بغض سوائے کافر کے یا منافق کے کوئی نہیں رکھے گا. منافق بھی ایک قسم کا کافر ہوتا ہے کیونکہ جھوٹے ایمان کو ایمان کہہ کر اپنے پیش کرتا ہے، جیسا کہ سورہ منافقین کی آیت ہے. یہاں پر آ کے بات رک جاتی ہے کہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ کوئی چیز جو ہے اللہ نے یوں ہی بیان نہیں کیا. اور افسوس ہوتا ہے کچھ بڑے محققین جو آج کے زمانے میں بہترین کام کر رہے ہیں جب کہتے ہیں کہ امامت کا تصور قرآن میں نہیں ہے، یعنی رسول کے بعد اللہ نے بغیر کوئی سبب کے مخالفت کرتے ہوئے حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے کہ نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے کچھ اور ہو سکتا ہے، اللہ نے اس کو کر دیا، چھوڑ دیا امت کو اپنے حال پر بغیر یہ ہدایت کیے ہوئے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اور بڑا اشکال قرآن پر آتا ہے کہ کنٹینیوٹی کا جب قرآن نے لحاظ نہیں رکھا اور اس کا نتیجہ جو نکلا سو نکلا، اس کا پورے کا پورا ذمہ خدا کے لیے خدا پر نہ ڈالیے، اسی کو کفر کہا جاتا ہے ایمان کے بعد. ایسا خدا ناقص ہو گیا کہ اپنے نبی کے بعد قیامت تک نہ کوئی رسول بھیجے گا نہ کوئی نبی، اور ہوا بھی نہیں آئے بھی نہیں، نہ کوئی کتاب بھیجے گا، اور وہ کتاب کو ایسے بنا کر رکھا کہ لوگوں میں اس کا واضح طور پر پکچر پیش نہیں کیا ہو. اب آتا ہوں اور آیتوں پہ اس موضوع کو روشن کرنے کے لیے، صلوات بھیجے پر محمد والے محمد. آیت الکرسی ہم اور دو آیتوں کے ساتھ پڑھتے ہیں. جو آیت الکرسی ہے وہ تو 255 ہے سورہ بقرہ کی، اس کے بعد 56 اور 57 بھی ہم بھی اسی کے ساتھ پڑھتے ہیں. جیسے آیت الکرسی ختم ہوتی ہے اور شان خدا کو ایک معجزے کے طور پر پیش کرتی ہے اور اس اعلی سطح پر پیش کرتی ہے کہ حدیث میں ملتا ہے کہ یہ آیت کسی پہلے نبی کو نہیں دی گئی، توحید کی بلندیوں کی گفتگو ہے اور باریکیوں کی گفتگو ہے. نو مجالس کا سلسلہ یہیں پر میں پڑھ چکا ہوں ظاہرا 2 سال پہلے آیت الکرسی پر. جیسے ہی آیت الکرسی ختم ہوتی ہے اس کے بعد کی 256 آیت، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. 256 اور 57 آیت. جیسے ہی بات ختم ہوئی اللہ کی توحید کی اور اتنی خوبیاں بیان کر دیا اللہ، پتا یہ چل گیا کہ وہی اللہ کی عبادت ہوگی، وہی اللہ سے دین لیا جائے گا. اب کوئی دین کسی اور سے لیا نہیں جا سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین تمہارے گردن میں گلے کے نیچے ٹھوس دیا جائے گا، تمہارے گلے کے نیچے ٹھوس دیا جائے گا. کیوں؟ حق ہے، حق ہے، حق کو گلے کے نیچے ٹھوسا جانا چاہیے. ہو جا سکتا ہے نا کوئی سرفرا یہ بھی مانا کر لے، جب اتنی شان کا خدا ہے تو اس کے دین کو ماننا ہی پڑے گا، نہیں مانیں گے تو سر کاٹ دیے جائیں گے، یہی بننا چاہیے تھا نا. آئی کی آیت، پہلا لفظ آیت الکرسی ختم ہونے کے بعد، جوش میں کسی پہ ظلم نہ کر دینا. حق دل سے مانا جاتا ہے، جبر سے مانا نہیں جاتا. میں وہ دین نہیں پسند کرتا جس میں جبر اور اکراہ ہو، میری فضیلت دل سے روح سے اگر کوئی سمجھ سکتا ہے تب ہی اس کو وہ دین پائے گا، تبھی اس کو ہدایت ملے گی. کہیں تم اس کا یہ انٹرپریٹیشن کر کر لوگوں کے پیچھے دوڑنا پڑنا، اسی پر آ گئی آیت لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر ہی نہیں ہے. یہ آیت کے بعد جبر دین کے لیے سب سے بڑی دلیل بن سکتی تھی، توجہ کا محتاج. اس آیت کے بعد دین کو جبری بنانے کی سب سے بڑی دلیل، کیونکہ یہ آیت الکرسی ہے، جب عرش اس کا ہے، تھرون اس کا ہے، تو کون اور ہے جو حکم لگا سکتا ہے، ہے نا؟ آیت کا نام ہی آیت الکرسی ہے. اس کے تھرون کی، اس کے عرش کے اوپر اس کی قدرت ہے، پوری آیت میں سب بیان ہو چکا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، غلطی نہ کرنا۔ لا اکراہ فی الدین حتی تبین الرشد من الغی، یقیناً ہدایت کی بات گمراہی کی بات سے جدا کر دی گئی، یقیناً ہدایت کی بات گمراہی کی بات سے جدا کر دی گئی۔ پھر کیا ہو گیا؟ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت۔ اب یہ ہے کہ جو طاغوت کا انکار کرے گا، کفر یعنی انکار، جو انکار کرے گا طاغوت کا، طاغوت ہر وہ قدرت کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے مقابل میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہے، شیطان، طاقتور حکمران، یا ان کے وہ نمائندے جو ان کی بات سنتے ہوئے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور لوگوں کو مجبور کرتے ہیں ان کی بات سننے پر۔ یہ کیٹیگری بنتی ہے طاغوت کی، جس میں بت بھی شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ لوگ بتوں سے بھی ہدایت لینا پسند کرتے ہیں۔ تو طاغوت کی بات یہاں سے آگے بڑھتی ہے کہ وہ لوگ جو طاغوت کا انکار کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، انہوں نے ایک مضبوط رسی کو، ایک مضبوط ہینڈل کو تھام لیا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ لئیں افترخا، جیسا لئیں ہے، لا ہے یہاں پر، کوئی انفصام نہیں ہے اس کے اندر، لنفصام لہا، کوئی انفصام نہیں ہے، ٹوٹے گا ہی نہیں ہے۔ اور اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، اس لیے اللہ سننے والا ہے کہ تم جو کہو گے وہ بھی سن لوں گا اس کے بعد، اور جو تم کرو گے وہ بھی دیکھ لوں گا، جان لوں گا اس کے بعد۔ سمیعن علیم، جو اس لیے کہتا ہے کہ میں سننے والا بھی ہوں کہ تم کیا کہتے ہو، حق کی بات کہتے ہو یا نا حق کی بات کہتے ہو، علم رکھتا ہوں، حق کا کام کرتے ہو یا حق کا کام نہیں کرتے ہو۔ اور جو اللہ کی طرف آ گئے ان کو میں ظلمات سے، خواہشات نفسانی سے نکال کر نور کی طرف لاؤں گا، ایک سٹیٹ سے ہائر سٹیٹ کی طرف لے جاؤں گا۔ ایمان لائے تھے، ایک نور، اس کے بعد والا نور بھی عطا کروں گا۔ اور جو اس کا الٹا کریں گے، طاغوت پر ایمان رکھیں گے، طاغوت پر ایمان رکھیں گے، ان کا الٹا حال ہوگا، ان کو میں نور فطرت سے نکال دوں گا اور ڈال دوں گا ظلمات میں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ آگ میں، جہنم میں جلتے رہیں گے۔ اب یہ حالات، اب ہماری بات آ گئی، یہ سب بیان کر دیا، دلیلیں فراہم کر دیں، طاغوت سے دور رہنے کا کہا گیا، فاجتنبوا الطاغوت، قرآن کی اور ایک آیت، اجتناب کرو طاغوت سے، جہاں کہیں بھی غیر اللہ کا احساس ہو رہا ہو، جہاں کہیں بھی سوسائٹی میں غیر اللہ کا احساس ہو رہا ہو، اس سے اجتناب کرو۔ وَجْعَلْنَاهُمْ عِمَّتَنْ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور ہم نے قرار دے دیا کچھ کو امام، جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ توجہ کم ہوتا ہے، ائمت الہدا کی بات تو ہوتی رہتی ہے، یہ دوسرا مرحلہ جو ہماری جانوں کو لگا ہوا ہے اس کو دیکھیے، غور کیجیے، توجہ کیجیے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں قرار دیتا ہوں لوگوں کو، کچھ کو، کیا ائمہ لیڈرز کیا کرتے ہیں، وہ لوگ یدعون الی النار، جہنم کی طرف بلاتے ہیں لوگوں کو، اور قیامت کے دن ان کو کوئی نصرت نہیں ملے گی۔ یوم القیامت لا ینصرون، ان کو کوئی نصرت نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ملے گی؟ ان کو ہدایت دے رہا ہے کہ دنیا میں تو تمہیں نصرت مل گئی جب تم کو میں نے امام بنا دیا تھا، وہ لوگ جو طاغوت سے قریب ہونا چاہ رہے تھے تم کو مدد آفر کرتے نظر آتے ہیں، قیامت کے دن جو تم کو یہاں مدد مل رہی ہے وہ قیامت کے دن ملنے والی نہیں ہے، سب چیز آشکار ہو جائے گی، یومہم بارزون، ہر چیز قرآن کی آیت، ہر چیز واضح ہو جائے گی، کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ تو یہ نہ سمجھنا یہ جو مدد یہاں مل رہی ہے جب باطل پر، جو اللہ کی سنت ہے، اگر اللہ کی سنت نہ ہوتی تو اللہ نہیں کہتا کہ میں نے قرار دیا ان کو، جا اللہ ہم نے قرار دیا ان کو امام جو بلاتے ہیں جہنم کی طرف۔ ائمت الکفر کا تصور قرآن میں ہے، قاتل اہل مت الکفر، جنگ کرو ائمت الکفر کے خلاف، قرآن کی آیت۔ تو یہ بروں کا کیا حال ہے اگر ہم اللہ کی طرف پوری طریقے سے نہیں لگ جائیں گے، اور شرک کی کوئی ہوا جو چل رہی ہے اس سے متاثر ہوں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم ان کے پیرو بن جائیں گے۔ آگے اور بتلاتا ہے، وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمُ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور ہم نے دنیا کی زندگی میں ان پر لعنت کا سلسلہ برقرار رکھ دیا۔ اتبعناہم فی الدنیا لعنتاً، لعنت لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے، کنٹینیولی اتبعناہم نے بالکل فالو کرتی رہی ان کو لعنت اللہ کی، اور قیامت کے دن ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، خبی بنا دیے جائیں گے، مسخ کر دیے جائیں گے۔ یہ ائمت الکفر کی بات ہو رہی ہے، وہ لوگ کہ جو لوگوں کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے تاکہ اچھوں کو اور بروں کو الگ کیا جا سکے۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ اچھے اماموں کی اطاعت اگر ہم کرنا چھوڑ دیں، فقط ان کی تعریف کریں گے، ان کے فضائل بولیں گے اور سنیں گے، تو اتباع تک نہیں آئیں گے، ہدایت قبول کرنے تک نہیں آئیں گے، تو مجبوراً ہم پر قرآن کی اس آیت کے حساب سے جعلنا، ہم نے قرار دے دیا امام جہنم کی طرف بلانے والے، ان کی طرف ہم چلے جائیں گے۔ اور یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون کی صف میں قرار پائیں گے، ان لوگوں کی جو عقل سے کام، آپ بتلائیے کسی کی فضیلت آپ مان لیں، ان کی شفاعت پر بھی یقین رکھیں روز قیامت، ان کی بات نہ مانیں، کون سی چیز ہے جو ان کی بات سے روک رہی ہے ہمیں؟ طاغوت، ہوائے نفس، دنیا کی روش اور چلن، اور کیا بات ہے؟ دنیا کو بڑا سمجھنا، اسی حساب سے جتنا دنیا کو بڑا سمجھنا اتنا ہی اللہ کو چھوٹا سمجھنا، یا یہ سمجھنا کہ اللہ ہمارے ان کاموں سے کوئی غرض نہیں رکھتا تاکہ وہ اور قرآن کی آیت آ کے پڑ جائے کہ جہاں اللہ کہتا ہے ذالک ظنہم الذی ظننتم بربکم، ذالک ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم، وہ گمان جو تم نے اللہ کے بارے میں کر لیا نا، وہ تم کو پسترین بنا کر چھوڑ دیا۔ کیا گمان تھا؟ کہ اللہ ہمارے برے کاموں کے بارے میں زیادہ انٹرسٹیڈ نہیں ہے، کرتے رہو فرق نہیں پڑتا، آخری میں جا کے ایک سلام کر دیں گے، کسی کی شفاعت لگا کر چلے جائیں گے، اللہ کہتا ہے یہ تم کو پسترین بنا کر چھوڑ دے گا دنیا میں۔ اور مولا فرماتے ہیں نجی البلاغہ میں، یاد رکھ لو اللہ کی جنت کے تعلق سے اس کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ ائمہ خدا وہ ہوتے ہیں جو ہر گھڑی پر انسان کو ٹوکتے رہتے ہیں کہ دیکھو تم کہیں غلط نہ ہو جانا، کہیں تم غلط نہ ہو جانا، تم اگر غلط ہو جاؤ گے تو پریشانی ہو جائے گی۔ یہ بار بار سمجھانا پڑتا ہے انسان کو تاکہ انسان کے ہوش ٹھکانے آئیں، اور خواہشات نفسانی کی پیروی میں اس نہ آگے نہ بڑھ جائے، اس مکوڑے کی طرح کہ جو جاتا تو ہے شیرہ پینے کے لیے، پیتے پیتے نہیں معلوم کہ کیا ہوتا ہے، نیند لگ جاتی ہے یا بے ہوش ہو جاتا ہے، بالآخر کسی غفلت میں پڑ جاتا ہے اور جا کے اس شیرے میں ڈوب کر مر جاتا ہے. ہماری حالت بھی ویسی ہوتی ہے, ہماری حالت بھی ویسی ہوتی ہے. آہستہ آہستہ پہلے دنیا کو چاکتے ہیں, اس کا مزہ لگ جاتا ہے تو ایڈکٹ ہو جاتے ہیں, ایڈکٹ ہوتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, غافل ہو جاتے ہیں, کبھی نیند لگ جاتی ہے, کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد ایک مرتبہ ایسی بے ہوشی تاری ہوتی کہ پھر ہوش ہی نہیں آتا, ختم ہو جاتے ہیں جیسے مکوڑا ختم ہو گیا. ہماری بھی حالت کچھ وہی مانند ہو جاتی ہے. ائمہ کا کام ہے, قرآن کا کام ہے, وہ دو جو جدا نہیں ہو سکتے آپس میں. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ, برائی پیشہ کرنے والوں کا یہ نتیجہ نکلا, برائی کنٹینیولی کرنے والوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو بھلا دیا. دن رات جہاں خدا نظر آنے لگا وہاں پر خود انسان اس سے محبت میں شدت کرے گا, اتباع رسول کرے گا, اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اللہ کی محبت اس کو اور بلند کر دے گی. یہ قرآن ہے, یہ قرآن ہے, بار بار ہمیں وہیں پر لے جاتا ہے جو نور ہے, جو ہدایت ہے. پاکیزگی اس کو چھوڑیں گے تو وہ برائی اور نجاست اور رچ میں ڈوبیں گے, یہ ہے, یہ گیون ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کہہ رہا ہے قرآن, تم تیزی کرو سبقت لے جانے کی کوشش کرو نیک کاموں میں, تم سبقت لے جانے کی کوشش کرو نیک کاموں میں. سابقوا الى مغفرۃ من ربکم, تم آپس میں دوڑ لگا دو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اللہ سے مغفرت حاصل کرنے کے لیے, بخشش کے لیے. تو خیر کرنا اور جو برائیاں ہو گئے اس سے مغفرت مانگنا, یہ مومن کی زندگی کا احاطہ کرنے والے عمل ہیں. توجہ کا محتاج ہوں, توجہ کا محتاج ہوں. ایک تو فاستبقوا الخیرات خیر کرنے میں زور لگا دیتا ہے, والباقیات الصالحات خیر لکم, جو نیکیاں بچ جاتی ہیں تم چلے جاؤ گے نیکیاں بچ جائیں گی وہ تمہارے لیے بہترین, اگر کاش کے تم جان لیتے. قرآن کی اور ایک آیت, ہم اپنے آپ کو بنائے نہیں, ہم اپنے آپ کو کچھ نہیں کیے, ہم اپنے آپ کو باقی بھی نہیں رکھ سکتے, نہ ہی ہم اپنی جان پر قدرت رکھتے ہیں, نہ ہی اپنی موت پر قدرت رکھتے ہیں. کئی ایسے ہیں جو 30-30 سال ہیں ہوش میں نہیں آئے لیکن زندہ ہیں, موت پر بھی قدرت نہیں ہے. یہ انسان ہے, خلق الانسان ضعیفہ, ہماری کمزوری. اور یہی لوگ ہوتے ہیں کہ جس کو احساس جب ہوتا ہے اللہ کی شان کا تو بتلاتے ہیں اللہ سے خوف کیسا کیا جاتا ہے. ہٹا دیجئے رسول اللہ علیہ رسول کو اسلام سے اور اللہ کا خوف کیسا کیا جاتا ہے ان کے بارے میں دیکھنے کے بعد آپ کسی اور کو ناپ لیجئے کہ وہاں پر ہے یا نہیں ہے. یہ کمال کہاں سے آتا ہے, یہ کمال کہاں سے آتا ہے؟ یہ کمال وہیں سے آتا ہے جہاں سے سب کمال نکلتا ہے. وہ کمال سب کہاں سے نکلتا ہے؟ وحدہ لا شریک سے. ہر کی اپنی اپنی کوشش, طاقت, حوصلہ, ہمت, اخلاص, بھائی چارگی, یہ سب صفتوں کے نتیجے میں ملتا ہے. آپ ان میں سے کسی کو بھی مائنس کیجئے کچھ نہیں ملے گا. اللہ آپ کو چوائس اچھائی اور برائی کی دیتا ہے, توجہ کا محتاج ہوں. اللہ آپ کو چوائس اچھائی اور برائی کی دیتا ہے, اچھائی کیا ہوگی برائی کیا ہوگی وہ آپ کو چننے نہیں دیتا, ہم کو آپ کو چننے نہیں دیتا, اکڑ کو قبول نہیں کرتا. جتنا جس کو بلند کرتا جائے گا اتنا ہی وہ جھکتا جائے گا, جتنا جس کو بلند کرتا جائے گا رحمت للعالمین بنا دے گا, وہاں پر ساتھ میں کہے گا وقف جناح کا لمن اتباع کا من المومنین, اے رسول اپنے کھاندے چکا ڈالو ان مومنین کے سامنے جو تمہاری بات مان لیتے ہیں. یعنی انہوں نے اپنی زندگی میں شیطان کو ہرایا ہے اور تمہاری بات ماننے پر آ گئے ہیں. یاد رکھ لیجئے رسول کی بات کوئی شیطان کو مانتے ہوئے نہیں مان سکتا, اللہ رسول کی بھی بات وہی ہے کیونکہ اطاعت میں جڑے ہوئے ہیں. رسول کی بات کو کوئی شیطان کے تحت اثر رہتے ہوئے مان ہی نہیں سکتا. اسی طریقے سے حالت شہوت میں، حالت دنیا پرستی میں کوئی آل رسول کی بات بھی نہیں مان سکتا. تو جب کوئی رسول کی اتباع کر رہا ہے اور رسول کے سامنے ہے تو اللہ کیا کہہ رہا ہے رسول کو؟ دو آیتیں، فَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے رسول مومنین کے سامنے اپنے کھانوں کو جھکا دے. اس کے بعد شاید لوگ عام مفہوم لیں، وہ جو اتباع کرے یا اتباع نہ کرے. پھر آیت آتی ہے دوسری جو تخصیص کرتی ہے، قرآن فہمی کے روشے ہیں کہ کس طریقے سے قرآن کو سمجھا جائے. ایک عام بات کرتی ہے قرآن، پھر ایک خاص بات کرتی ہے، تو مطلب وہ عام کا مطلب بھی خاص ہے. تو ایک آیت آ گئی کیا اتباع کا، اے رسول جھکا دو اپنے کھانوں کو مومنین کے سامنے، مانا نکلتا ہے مطلق ہے، تمام مومنین بن جاتے ہیں. پھر آیت آتی ہے اے رسول اپنے کھانوں کو جھکا دو ان کے سامنے مومنین کے جو تمہاری اتباع کرتے ہیں، تو مطلب وہ عام مومنین کے سامنے نہیں. اب مانا کیسے سمجھ میں آ گیا؟ یہاں سے سمجھ میں آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر. پہلا والا ایمان نہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر. دوسرا والا ایمان، جب دوسرا والا ایمان ہوگا تو وہ اطاعت تک لے جائے گا، اور اتباع جب رسول کی ہوگی، رسول اپنے کھاندے جھکا دیں گے اور رسول جھکائیں گے تو آل رسول بھی جھکا دیں گے. کسی کو عظمت دے، یہ شان ہے اللہ کی مومن کی عزت بڑھانے کی. اے ایمان والے، تیرا جب ایمان دوسرے درجے پر آ جائے گا اور تو اتباع رسول کرنے لگے گا جو کہ میری اتباع ہے، تو میرے رسول کو تیرے سامنے میں کھاندے چھپانے کا حکم دے دوں گا. میں تیرے بارے میں اعلان کروں گا کہ تیری عزت میرے نظروں میں اس خانہ کعبہ سے بلند ہے جو میں اپنا گھر کہہ سکتا ہوں اور کہتا ہوں. اب آپ سمجھیے مومن کس کو کہتے ہیں. مومن اس کو کہتے ہیں جس کے سامنے رسول کھاندہ جھکا دے قرآن کی نص، اور جو رسول کی سنت ہے وہ آل رسول کی سنت ہے. شرط یہ ہے کہ اتباع کر لو، یہ تمہاری دلیل ہے اتباع فالو کرنا، کہ میں شیطان کے چنگل سے اپنے آپ کو بری کر لیا ہوں، شیطان کے چنگل سے اپنے آپ کو بری کر لیا ہوں. اس سے بڑھ کے ہم کو کیا چاہیے؟ خدا کی رحمتوں کی برسات ہو جائے گی ہمارے پر کمیونٹی کے ہونے کے ناطے. اس لیے اللہ کہتا ہے اسی ذیل میں، کونوا مع الصادقین، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بات پلٹ کے کیسی آ رہی ہے؟ سچائی پہ، حق پہ، ٹروتھ پہ سچے ہو جاؤ. اس لیے کہ وہی قرآن کہتا ہے کہ اللہ لعنت کرتا ہے جھوٹوں پر. تو جو اللہ کی طرف سے رسول نے پیش کیا، دلیل کے ذریعے سے پیش کیا، اور تم نے گواہی دے دی کہ یقیناً رسول نے حق لایا ہے، کہ رسول حق ہیں، اور یقیناً انہوں نے بینات ہمارے لیے پیش کیا، باوجود اس کے ہم کفر اختیار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی طبقہ خالی نہیں ہے. کوئی طبقہ آپ مت مان لیجیے، سمجھ لیجئے کہ ہمارے یہاں جتنے فرقے ہیں مسلمانوں کے، سب میں کفر آ سکتا ہے اگر ان شرائط پر پوری نہ اتریں کہ جو ایمان کے بعد تقاضا ہوتا ہے. کیونکہ آیت جا کر کہتی ہے یہی ہیں وہ جو ظالمین ہیں. ظلم آیا، ہم اسلام کے اس حقیقی دائرے سے خارج ہو گئے. چاہے ظلم کریں یا سپورٹ کریں ظالمین کا، یا بے پرواہ ہو جائیں ظالمین سے، توجہ کا محتاج، خود ظلم کریں ساتھ دیں یا بے پرواہ ہو جائیں. ہم تو وہاں تک جاتے ہیں زیارت وارثہ میں، جہاں کہتے ہیں لعن اللہ من قتلک ولعن اللہ من ظلمک، اے رسول لعنت ہے جس نے آپ کو قتل کیا، لعنت ہے جس نے آپ پر ظلم کیا، لعنت ہے جس نے آپ کا ساتھ دیا، اور لعنت ہے اس پر جو سن کر راضی ہو گیا۔ سن کر راضی ہو گیا۔ تو اگر ہم کہیں ظلم ہوتا ہوا دیکھیں اور اس پر ہم ریئیکٹ نہ کریں، انڈیویجولی بھی نہ کریں، سوشلی بھی نہ کریں، اور جب سوشل ایشوز پیش آتی ہیں انڈیویجول ریئیکشن بے معنی ہو جاتا ہے۔ میں کسی برائی کے بارے میں انڈیویجولی ریئیکٹ کرا رہے بہت برا ہوا، اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ ایز اے کمیونٹی ریئیکٹ کرنا پڑتا ہے تو ویلیو ہوتی ہے، نیوز میں آئٹم بنتا ہے، دنیا میں پتا چلتا ہے کہ اگر ظلم ہوتا ہے کہیں پر بھی تو یہ زندہ قوم میں اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ اور ظلم ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں فقط مسلمان ہی پر ہو، ظلم ایسا نہیں ہے کہ فقط مسلمان ہی پر ہو، ظلم کسی پر بھی ہو سکتا ہے۔ مسلمان کا ذمہ ہے کہ وہ ہر ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہو، اگر نہیں کھڑے ہوتا تو ایک دن ظلم اسی پر بھی ہوگا، اور اس میں سے کچھ لوگ حصے دار بن جائیں گے ظلم کرنے پر ہم پر، اور ہمارا کوئی مددگار اس وقت ہم کو نہیں ملے گا۔ قرآن مختلف آیتوں کے ذریعے سے اس مفہوم کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہے، تم ظالمین کا ساتھ دے ہی نہیں سکتے، مخالفت جتنی کر سکتے ہو کرو، حالات کو دیکھو لیکن کمیونٹی بن کر کرو۔ جب کفر کے ائمہ باقی رہ جائیں گے رسول کے بعد، ایسا تو نہیں ہے نا کہ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرار دیا انہیں ائمہ جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، تو رسول کا جیسے ہی انتقال ہوا، رحلت ہوئی، یہ سلسلہ ختم ہو گیا، ائمہ الکفر ختم ہو گئے، وہ لوگ جس کو ان کی برائیوں کی طرف سے اللہ امام بنا دیتا ہے جہنم کی طرف لے جانے کا لوگوں کو، وہ ختم ہو گیا سلسلہ؟ نہیں ہوا۔ تو کیسے سلسلہ ختم ہو گیا ان کا؟ کہ جو عدالت کی طرف بلائیں، ہدایت کی طرف بلائیں، کیا ہوا وہاں پر؟ اللہ کہہ رہا ہے میں قرار دیتا ہوں، رسول کے بعد کیوں نہیں کہہ رہا اللہ میں قرار دیتا ہوں ائمہ جو ہدایت کی طرف لے جائیں؟ کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو رہا ہے، یہ کوئی منطق ہے؟ یہ کوئی عقل ہے؟ یہ کوئی سمجھ ہے؟ برے بنتے رہیں گے، جہنم کی طرف بلاتے رہیں گے تا قیامت، دجال ان میں سے آخری آخری میں جو آئے گا، قبول، سب کو قبول، ہدایت کے بارے میں کیا ہوا؟ ہدایت کی تعطیل، جب ہدایت کی تعطیل ہوئی تو قوم کدھر جا کر بیٹھی؟ ظالمین کا حصہ بن گئی یا عدالت برپا کرنے لگی؟ چھوٹے سے چھوٹا ظلم اولی الامر کو بڑا دکھنا چاہیے۔ مشہور قصہ نقل ہوتا ہے اور خطبہ ہے نہج البلاغہ میں مولا متقیان کا، کہ جب کسی ذمی غیر مسلمان کتابی عورت کے پیر سے اس کے پیزب لے لیے گئے معاویہ کی فوج کی طرف سے، علی کو اطلاع ملی پیزب لے لیے گئے اور اطلاع کچھ نہیں ملی، ذمی عورت تھی، وہ منطقے میں تھی جہاں پر علی کا حکم چلتا تھا، علی کو بخار آ گیا، علی کو بخار آ گیا، آتے ہیں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ خبر سن کر اگر کوئی مر جائے تو میں اس پر ملامت نہیں کروں گا، یعنی یہ خبر ایسی ہے کہ جس کو سننے کے بعد، یہ خبر ایسی ہے کہ جس کو سننے کے بعد انسان مر جائے، خود کو بخار آ گیا، پوچھنے والا پوچھتا ہے پھر آپ کیوں نہیں مرے؟ یہ بھی ہے وہاں پر، کہتے ہیں کہ ہر چیز کی اللہ نے ایک اجل رکھی ہے، مگر اہمیت بتانے کے لیے بتلایا، اور کہنے لگے اگر تم لوگ نہیں چلتے ہو ساتھ اس کو ختم کرنے کے لیے تو میں تو جا رہا ہوں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسلامی امت میں صحابی رسول کو پکڑ پکڑ کر لایا جا رہا ہے، ان میں سے اعلیٰ ترین کو، زاہد ترین کو مار ڈالا جا رہا ہے اس بات کے اوپر کہ تم علی پر لعنت کرو، معاذ اللہ، وہ سب تاریخ میں لکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ برا نہیں ہے، پھر بھی وہ اچھا ہے، پھر بھی وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس کو ذہن میں رکھ کر کون سا دین بنا پاؤ گے؟ اگر جہنمی جو ہیں ان کو ہم جلیل القدر صحابہ کا نام دے دیں اس طریقے سے، افسوس ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے. اندھے پنے کی انتہا ہے. اگر ہم یہ روش کو رکھ لیں گے کہ ظلم چاہے کوئی کتنا کرے، لیکن ہم اس کو رسول کا صحابی اور جلیل القدر صحابی کہیں گے، پھر گئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی، گئی عدالت. اسلام میں کچھ نہیں ہے، فقط زور ہے اور طاقت پکڑ لو، اس کے بعد جو ظلم کرتے ہو تو کرو. وہی لوگ ہیں جو یزید کو سپورٹ کرتے ہیں، ڈیفینڈ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس دین عدل کا دین نہیں ہے. وہ بیسک فیکٹ کو رد کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، وہ بیسک فیکٹ کو رد کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ تمام پیغمبروں کو بھیجا گیا بینات کے ساتھ، روشن دلیلوں کے ساتھ، کتاب کے ساتھ، میزان کے ساتھ، تاکہ لوگ عدالت برپا کریں. یہ ظلم ہے یا عدالت ہے؟ عدالت تو چھوڑیے، عدالت نہ ہونا ایک چیز ہے، خاص ظلم کرنا اپوزٹ میں. ایک آدمی کا حق تھا، آپ نے اس کا حق نہیں دیا، دینا تھا نہیں دیا، دوسرے ہے اس کا جو حق تھا وہ چھین لیا، یہ کسی سے کام لیا، کام لینے کے بعد اس کو جتنی اجرت دینی تھی نہیں دی، اس میں سے کم دے دی، ظلم ہے اپنی جگہ پہ. لیکن ایک آدمی کے پاس کمایا ہوا، خود خود کا پیسہ تھا، وہ رکھا ہوا تھا اپنے پاس، آپ نے جا کے وہ کھینچ لیا، اس سے یہ بڑا ظلم ہو گیا، یہ تو قتل ہے. اور قتل مومن ہے، قتل صحابی ہے، قتل مومن خود عذاب، قتل انسان خود قرآن کہتا ہے، ایک انسان کو اگر کوئی قتل کر دے تو تمام انسانیت کو قتل کر دیا ہے. یہ اگر رعایت نہیں ہوگی تو کاٹنے مارنے والے اسلام کے نام پر خلیفہ بن کر، خلیفۃ الرسول کہلا کر اسلام کو بدنام کر دیں گے، اور کہا جائے گا کہ یہ تلوار کا دین ہے، ظلم کا دین ہے، جبکہ عدالت یہ ہے، انصاف یہ ہے. کہ کیسے میں نے اشارہ کیا کہ اگر ایک گیہوں کا چھلکا بھی اگر میں چونٹی سے لے لیتا ہوں اور مجھے دنیا دے دی جائے تو میں وہ کام نہیں کر سکتا. اس کو بھی ظلم سمجھنا، وہ حقیقت وارث رسول کا کام ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. اس طریقے سے دین کی طاقت بنتی ہے، لوگ پلٹ جاتے ہیں دین پر ایمان کے بعد. اللہ بار بار یاد دلاتا ہے پلٹ جا سکتے ہو، امکان ہے پلٹ جاؤ، خواہشات نفسانی تمہاری تم پر غالب آ جائیں اور تم ظلم کرنے بیٹھ جاؤ. بنی اسرائیل کو چننے کے بعد، پسند کرنے کے بعد، قرآن میں آیتیں مل جاتی ہیں کہ جان پر بنی اسرائیل نے ظلم کیا، اپنے ہی درمیان ظلم کیا، غیروں پر بھی ظلم کیا. یہ سب باتیں قرآن میں آپ کو مل جاتی ہیں. تو ہم بھی وہی قوم ہیں، ہم بھی رسول کی قوم ہیں، آخری رسول کی قوم ہیں. اب ہم پر بڑا ذمہ دے دیا گیا ہے، ہم کو کتاب بھی پہنچانا ہے. اذ اخذ اللہ المیثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننہ للناس ولا یکتمون، لتبیننہ للناس ولا یکتمون، یہ لوگوں تک بیان کرو اور اس کو چھپاؤ مت. تم سے وعدہ لیا گیا، کتاب دی گئی ہے تمہارے کو، تو جس کتاب پر ہم عمل نہیں کریں گے اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے کیسے؟ اگر پہنچائیں گے تو لوگ ہنسیں گے نہیں ہم پر، ہنسیں گے نا لوگ کہ تم ہی نہیں کرتے ہو اور اسی قرآن کے حساب سے وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. قرآن بھی کہتا ہے وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، نفرت زدہ چیز ہے کہ تم وہ کہو جو کرو نا. ایک ذمہ لیا گیا، میثاق لیا گیا ان لوگوں سے، اور یہ تاریخ کا سلسلہ ہے کہ جن کو کتاب دی گئی ان سے وعدہ لے لیا گیا کہ یقیناً یقیناً یہ تمام لوگوں تک پہنچائیں اور اسے نہ چھپائیں، لیکن انہوں نے اس کا سستا سودا کر دیا. آیت ہے. اب ہماری نوبت آ گئی، نہ فقط حق پر چلنا ہے، بلکہ حق پر لوگوں کو بلانا ہے اور کتاب کو بیان کرنا ہے اور اس کو نہیں چھپانا ہے. اور اگر کریں گے تو ہم سمجھیں گے کہ تم نے قرآن کے ساتھ سستا سودا کر دیا. اب تو گئے, نیکی تو نیکی گئی, نیکی کو پھیلانے کا ذمہ بھی ہم پر آ گیا, کتاب کو سمجھنا, عمل کرنا اور پھر لوگوں تک پہنچانا اور سمجھانا, اور عمل کے ذریعے سے سمجھانا, کیونکہ اگر بغیر عمل کے ذریعے سے سمجھاؤ گے تو بات قبول نہیں ہوگی. اس کو کہتے ہیں پیروی رسول, پیروی قرآن, پیروی اولی الامر, پیروی اہل بیت. اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو یہ بڑا ظلم اپنے آپ پر کر رہے ہیں, ساتھ میں ان لوگوں پر کر رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم کو اللہ چاہتا کہ ان تک حقیقت اور حقانیت کو پہنچائے. آج مسلمان کا کیا حال ہے؟ آج مسلمان 200 ملین کی تعداد میں ہندوستان میں موجود ہیں. اگر یہ حقیقی معنوں میں فاستبقوا الخیرات کرتے, نیکی کی طرف شدت سے آگے بڑھتے اور نیکی پر نیکی کرتے, اندر بھی باہر بھی, ہر کمزور کا سہارا بنتے چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان, آپس میں اپنے ایسے روابط رکھتے کہ اپنا خود کا اقتصاد مضبوط کر دیتے, اور کیونکہ دنیا کو لوٹ کر جمع کرنے کا ان کے ذہن میں نہیں ہے, وہ پھیلاتے دوسروں تک, ہورڈنگ نہ کرتے, خیر کو پھیلاتے. مومن کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ اللہ پر اس کو اتنا توکل ہے کہ اس نے دیکھ لیا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو مجھے بہترین رزق دے سکتا ہے, ماں کے پیٹ سے نکالنے کے بعد میری کوئی نیکی نہیں ہے اس کے اندر, مجھے بہترین رزق دے سکتا ہے. وہ کب ہو گیا کہ مجھ میرے پاس طاقت آ جائے اور اس کے پاس طاقت کم ہو جائے. کوئی دستور ہوا, کوئی عقل ہوئی, کوئی سمجھ ہوئی کہ میری طاقت آنے سے مجھے طاقت دینے والا کمزور ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ کوئی بینک کا اکاؤنٹ ہے کہ جہاں پہ آپ نے پیسے رکھے تھے پھر وڈرا کر لیا تو بینک کا اکاؤنٹ میں پیسہ کم ہو گیا؟ اللہ کوئی ایسی چیز کا نام ہے جیسے جیسے دیتا جا رہا ہے ویسے ویسے گھٹتا جا رہا ہے اور ہم بڑھتے جا رہے ہیں؟ خدا نہ خواستہ اگر یہ خیال ماں باپ کے تعلق سے آئے تو انسان ماں باپ کی توہین کرنے لگتا ہے. خدا نہ خواستہ کہ ہم طاقتور ہو گئے وہ کمزور ہو گئے, ہو جاتا ہے عمر کے ساتھ ماں باپ کمزور ہو جاتے ہیں, کمزور ہو جاتے. اگر احساس ہو جائے کہ ہم طاقتور ہیں وہ کمزور ہیں, اور اگر تم نے اف بھی کہہ دیا, ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما, نہ ان کو جھڑکنا نہ ان کو اف کہنا, وقل لهما قولا کریما, اور ان سے نرم اور عزت دار گفتگو کرنا, اور ان کے لیے اپنے کھاندوں کو ذلت بار ہو کر ذلت کے ساتھ جھکا دینا. وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي, اور دعا گو ہونا ان کو, ان کے لیے کہ مالک ان پر رحمت کر جس طریقے سے انہوں نے مجھے تربیت کر کر مجھے بڑا کیا ہے. یہ اسلام کی نزاکت ہے, یہ اسلام کی نزاکت ہے. جہاں کمزور کو دیکھو ماں باپ سے شروع کرو, تمہارے لیے بڑا کرتے کرتے ان کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں, ان کے مسلز, ان کی طاقت وہ ویسی نہیں رہی جب تم کو اٹھا لیا کرتے تھے. آج وہ جا رہے ہیں تم بڑھتے جا رہے ہو, وہ جا رہے ہیں تم بڑھتے جا رہے ہو. یاد رکھو, باریکی اگر اسلام کی سمجھنے لگے ہم, پھر والدین پہ جو رحمت کرتا ہے یتیموں پہ بھی رحمت کرے گا, کیونکہ یتیم کو بھی کمزور پاتا ہے. کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ دین کو تم لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے, تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ دین تو وہ ہے کہ کمزور کا سہارا بنو. اونچائی کا مطلب کیا ہے؟ دین سمجھا رہا ہے, قرآن کی آیتیں ہیں کہ یتیم کا سہارا بنو. کوئی ایسی غبار میں پڑے ہوئے مسکین کو اپنے کھانا دے دو, یہ قرآن ہے. یہ باتیں سب کو پھیلانی چاہیے ہمیں, کرتے ہوئے کرتے ہوئے, کوئی مسکین ہم میں نہ رہے جس کی طرف ہماری توجہ. یہ اکیلے پاسبل نہیں ہے, کیونکہ پرانے زمانے میں آج سے 100-125 سال پہلے بھی گاؤں ہوتے تھے بڑے بڑے جس میں ہر آدمی دوسرے آدمی کی حالت جانتا تھا اور پڑوسی پڑوسی کی حالت جانتا تھا. آج کے زمانے میں یہ پاسبل ہے ہی نہیں. ہم کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا پڑے گا اگر ہم کو ان پر عمل کرنا ہے. انسٹیٹیوشنز بنانا یہ واجب ہو گیا ہے. اگر ہم نہیں بنا پائیں گے ہم اللہ کا جواب یوم قیامت نہیں دے پائیں گے, رسول کو منہ نہیں دکھا پائیں گے, آلے رسول کو منہ نہیں دکھا پائیں گے. بڑا موقع ہے خیر کی طرف آگے بڑھنے کا اور ہم کو وہ کر کے دکھانا ہے دنیا کو کہ ہم کمزور کو چھوڑیں گے نہیں, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان. اس کے لیے ہمیں آمادہ ہونا ہے, اس لیے بھی کہ ہمارے وہ امام ہے کہ جنہوں نے یہ مکتب کو اپنی جانیں دے دے کر, اپنی بچوں کی جانیں دے دے کر بچایا ہے. حسین نے اسلام کو بچایا ہے اور اسلام حسین کے پاس وہ ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. حسین کے لیے اللہ کی طرف سے دی گئی حیات کی امداد ہے اسلام. حسین اگر اپنی قربانی نہیں دے رہے ہیں تو حسین دیکھ رہے ہیں کہ تا قیامت لوگوں کو وہ حیات نہیں ملے گی جس کے لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو لبیک کہو اللہ کو اور اس کے رسول کو جب وہ بلاتا ہے اس چیز کی طرف جو تمہیں حیات بخشتی ہے. جب وہ یا ایھا الذین آمنو استجیبوا الی اللہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم بلاتا ہے تو وہ حیات کا سلسلہ جو اللہ اپنے بندوں کے لیے رسول کے ذریعے سے فراہم کیا ہے وہ ختم ہو رہا ہے جب اتنی ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں کی حیات منقطع ہو رہی ہے. جان اپنی دے کے ہماری جان بچائی ہے حسین نے. جان اپنی دے کے ہماری سب کی پوری کائنات میں لوگ جو احساس عدالت رکھتے ہیں ان کی جان بچائی ہے, نہ فقط دنیا میں بلکہ آخرت میں جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. اس لیے زہرا کے لال نے قربانی چوز کی, پسند کی. کسی کو پسند نہیں آتا کہ جائیں اور کٹ جائیں, خصوصاً جب اپنے بچوں کو بھیجنا پڑتا ہے, خصوصاً اپنے چہیتوں کو بھیجنا پڑتا ہے, خصوصاً جب اپنے بھائی کے بیٹے کو بھیجنا پڑتا ہے. آج کا دن ہم خاسم ابن حسن کے مصائب پڑھتے ہیں, سات محرم ہے, حسن کا نمائندہ 13 سال کا حسین کے ساتھ ہے خاسم ابن حسن. حالات بگڑتے بگڑتے یہ حالت ہو جاتی ہے کہ جنگ کا اعلان 9 کے دن ہو جاتا ہے لیکن شام ہوتی رہتی ہے. امام حسین حضرت عباس کو بھیجتے ہیں, معلوم کرواتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. کہتے ہیں اب یہ طے پا لیا ہے کہ حملہ کریں گے, شمر آیا ہے یہ حکم لے کر کہ یا جنگ کرو یا تسلیم کرواؤ, بیعت یا جنگ. بیعت کا تو امکان ہی نہیں تھا. امام کہتے ہیں ہاں آمادہ ہیں لیکن ان سے ایک رات کی مہلت مانگ لینا, نماز کے لیے عبادات کے لیے. انی احب الصلاۃ, میں محبت کرتا ہوں صلاۃ سے, اللہ کی یاد, اللہ کے ساتھ ایک ہو جانا. صلاۃ تو معراج المومن, نماز حالت عروج ہے مومن کے لیے, اعلی عروج ہے جس کے ذریعے سے مومن قربت خدا کو پا لیتا ہے. مجھے وہ چاہیے, دنیا کی عبادت اب میرے حصے میں نہیں رہے گی لیکن ایک رات تو مل جائے گی مجھے اور ساتھیوں کو. اور کہتے ہیں کہ بات جب قبول ہو گئی اور رات آ گئی, شب عاشور آ گئی, امام نے اپنے تمام رشتہ دار اور ساتھیوں کو جمع کیا ایک خیمے میں اور کہا کہ دیکھو یہ فقط اور فقط مجھے چاہتے ہیں, اگر ان کو میں مل جاؤں تو ان کو تمہارے سے کوئی کام نہیں ہے, تم اگر چاہو تو جا سکتے ہو. اصحاب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک میرے ایک رشتہ دار کا ہاتھ پکڑ کر چلا جائے, وہ لوگ تمہیں نہیں روکیں گے, انہیں مجھ سے غرض ہے, انہیں مجھ سے غرض ہے. سبھی جواب دیتے ہیں, ہر آدمی اپنی اپنی روش میں, اپنے اپنے طریقے پر, اس کی تفصیل بعد میں. لیکن ایک بچہ ہے کہ جو کھڑا ہوا ہے, جب سب جواب دے دیتے ہیں تو امام حسین کہتے ہیں ٹھیک ہے, جب تم نے یہ طے ہی کر لیا کہ میرا ساتھ نہیں چھوڑو گے تو میں تمہیں بشارت دے دیتا ہوں, ہم میں سے کوئی بھی کل زندہ نہیں رہے گا, سب مارے جائیں گے, سب کے سب مارے جائیں گے. اب یہ چھوٹا بچہ کھڑا ہوا ہے, اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کیا میں بھی اس عام حکم میں شامل ہوں, کیا شاید بچہ ہوں تو اس عام حکم میں میں شامل نہیں ہوں, پوچھ بیٹھتا ہے, یا ماں اے میرے چچا, انا فی من یقتل, کیا میں ان میں سے ہوں جو مارے جائیں گے, کیا میں ان میں سے ہوں جو مارے جائیں گے. امام ایک سوال کرتے ہیں, اور کیوں کرتے ہیں اس کی توضیح. دو قسم کا جہاد ہوتا ہے, ایک جہاد غلبہ اور ایک جہاد استماتا. جہاد غلبہ اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر غلبہ دشمن پہ پانے کے لیے حملہ کیا جاتا ہے, چاہے غلبہ ہو سکے یا غلبہ نہ ہو سکے, لیکن امکان یہ ہے کہ غلبہ کر سکتے ہیں, احتمال ہے. جہاد استماتا موت سے ہے, وہ جہاد جو فقط اور فقط موت ہی اس کا نتیجہ بنتی ہے, یعنی امکان یہ نہیں ہے کہ ہم غلبہ کر سکیں. جہاد غلبہ میں بچوں کو نہیں بھیجا جا سکتا, وہ جہاد ان سے اٹھا لیا گیا ہے, جو بالغ نہیں ہوئے ان کو آپ جہاد غلبہ میں استعمال نہیں کر سکتے. لیکن جہاد استماتا میں شعور شرط ہے, بلوغ شرط نہیں ہے, شعور شرط ہے, بلوغ شرط نہیں ہے, بالغ ہونا شرط نہیں ہے. امام نے سوال کیا, اے قاسم کیف الموت عندک, موت تمہارے یہاں کیا ہوتی ہے, اے قاسم موت تمہارے یہاں کیا ہوتی ہے. سوال اس لیے ہے کہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جوش میں خطاب کر رہا ہے یا ہوش میں خطاب کر رہا ہے. قاسم کہتے ہیں اہلا من العسل, میرے لیے تو موت شہد سے زیادہ شیریں ہیں اے چچا. روح کی نظر سے بات کرتا ہوا قاسم, کئی لوگوں نے خوش کیا, میں نے کہا الگ الگ طریقوں سے, قاسم نے اس جواب سے امام کے دل کو خوش کر دیا, کہا ہاں ہاں تم بھی شہید ہوگے, تمہارے پاس اب موت اور حیات کا معنی اور مفہوم تمہارے لیے واضح ہو گیا, ہاں ہاں قاسم تم شہید ہو جاؤ گے, ایک مارکے کے بعد, ایک مارکے کے بعد دوسرا دن عاشور کا دن نمودار ہوتا ہے, سب شہادتیں پیش ہو جاتی ہیں, بنی ہاشم کی شہادتیں شروع ہوتی ہیں, اکبر جاتے ہیں, اون و محمد کو موقع مل جاتا ہے, قاسم تڑپتے ہیں, ہاتھ پیر چومتے ہیں, چچا اجازت دے دیجئے, اجازت دے دیجئے, حسین اجازت تو نہیں دے سکتے اپنے بھائی کی نشانی کو, جب وقت آتا ہے تو ہاتھ اپنے کھول دیتے ہیں, بچہ لپٹ جاتا ہے, شدید گریا چچا بھتیجے کا ہوتا ہے. اس کے بعد قاسم روانہ ہوتے ہیں, نہ وہ جنگی ٹوپی, نہ وہ جنگی زرہ, نہ وہ جوتے معمولی نالین قمیض پہنے ہوئے قاسم روانہ ہوتے ہیں. راوی کہتا ہے کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ بائیں پیر کے جوتے کی ڈوری کھلی تھی, وکأنہ فلقۃ من القمر یا فلقۃ القمر, جیسے لگتا تھا کہ چاند کا ٹکڑا ہے کہ آ رہا ہے. قاسم جاتے ہیں خود کو واصل جہنم کرنے کے بعد, یا ماں ادرکری کی صدا بلند ہوتی ہے, حسین کھڑے ہیں, حسین کھڑے تیزی سے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور تیزی سے حملہ ور ہوتے ہیں, جیسے حملہ ہوتا ہے ایک غبار اٹھتا ہے کیونکہ فوجی بھاگنے لگتے ہیں اشقیا کے, اس غبار کے چھٹنے کے بعد یہ نظر آتا ہے کہ حسین کے گود میں قاسم کا سر ہے اور جوان پیر لگڑ رہا ہے، قاسم کو اٹھا لیتے ہیں، لیکن کچھ دیر پہلے جب قاسم کو گلے لگایا تھا تو قاسم کے ہاتھ بھی حسین کے اطراف تھے، لیکن اب جب اٹھاتے ہیں تو سینے کو لگاتے ہیں، ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے، پیر لکیر زمین پر مارتے ہوئے آگے آتے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔